الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسلمانوں کے لیے پھر سے عزت حاصل کرنے کا طریقہ پچھلے دو جمعوں سے یہ گفتگو چل رہی ہے ایک جمعہ یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اس وقت مسلمان مجموعی طور پر اور اہل پاکستان خاص طور پر ایک ذلت اور رسوائی سے دوچار ہے دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کو کوئی عزت حاصل نہیں کسی بڑے فورم پر ہماری کوئی سے نہیں ہمارے بارے میں فیصلے بڑے بڑے ہمارے دشمن کر رہے ہیں جہاں چاہتے ہیں مسلمانوں کے اوپر تباہی بربادی کے دروازے کھول دیتے ہیں اسرائیل میں عراق میں اس وقت لیبیا میں کشمیر میں افغانستان میں چیچنیا میں ہر جگہ پھر قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے ہماری لاچارگی محتاجی کا یہ عالم ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے اللہ کے رسول کی شان میں گھٹیا انداز سے گستاخی ہو رہی ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے اور خاص طور پر جو اہل پاکستان ہیں یہ تو اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں پھر بھی امریکہ خوش نہیں ہے ریمنڈ ڈیوس کے مقابلے میں کس طرح ذلت دیکھنی پڑی ہے عافیہ صدیقی کے حوالے سے کس طرح ذلت دیکھنی پڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہے ہم پر کبھی سیلاب بھیجتا ہے کبھی زلزلہ بھیجتا ہے کبھی باہم انتشار کے ذریعے سے ہمیں آپس میں لڑاتا ہے اور دنیا میں بھی کوئی ہماری نیک نامی نہیں وجہ اس کی کیا ہے تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں منع کیا تھا کہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنا ایک دفعہ نہیں میں نے آپ کو قرآن مجید چھ مقامات سنائے تھے کہ چھ بار قرآن میں منع کیا گیا لیکن ہم نے اللہ کے اس حکم کو توڑا اور اللہ تعالی نے پھر ہمیں اس کی وجہ سے ذلیل کیا علاج کیا ہے اس پر پچھلی بار ایک جنرل گفتگو ہوئی تھی اللہ نے فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں کہ من کانا یرید العزہ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ عزت ملے ذلت کا دور ختم ہو فإن العزة لله جميعا تو عزت کی کل اللہ کے اختیار میں اللہ سے لو لگاؤ اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے رہنمائی حاصل کرو عزت ملے گی کیسے عزت ملے گی الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع اللہ تعالی کی طرف تو قربت حاصل کرتا ہے ایک پاکیزہ نظریہ اور اچھا عمل اس نظریے کو اٹھاتا ہے. دو کام کر لو، پاکیزہ نظریہ زندگی میں اختیار کرو اور اس نظریے پر عمل کے لیے، اس نظریے کی نشر و اشاعت کے لیے، اس نظریے کی سربلندی کے لیے عمل صالح کرو، محنت کرو، کوشش کرو. آگے اللہ نے خوشخبری دی، والذین مکروا السیئات، اور جو بدبخت برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، غریب عوام کے اوپر، نہتے لوگوں پر درون حملے کر رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں، معصوم بچوں کو ہلاک کر رہے ہیں، عراق میں 500,000 بچے مار دیے، افغانستان میں آئے دن کھیلتے ہوئے بچوں کے اوپر بمباری کر دیتے ہیں. فرمایا کہ جو بدبخت یہ برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، ان کا سارا مکر، ان کی ساری سازشیں، یہ برباد ہو جائے گی. اگر تم یہ کام کرو، پاکیزہ نظریہ اختیار کرو، اس نظریے پر عمل، اس کی سربلندی کے لیے تم اگر عمل صالح کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے دے گا، ان کو ذلیل کر دے گا. پاکیزہ نظریہ کیا ہے؟ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ پاکیزہ نظریہ ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم. ایک مسلمان کے لیے اس حوالے سے دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے لیے سب سے زیادہ محترم شے، سب سے زیادہ پیاری شے، سب سے زیادہ بالکل صحیح شے، وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم. اس قرآن حکیم کو حفظ جان بنا دو، اس قرآن مجید کے نظریے کو اختیار کر دو، اور اس قرآن مجید پر عمل کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی تعلیمات کے غلبے کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، جہاد کرو. ہمارے سامنے مثال ہے قوم موسیٰ کی، ان کو اللہ نے اس زمانے میں تورات دی تھی، لیکن انہوں نے اس تورات کے حوالے سے محنت کرنے سے انکار کر دیا، ذلیل ہوئے. صحابہ اکرام کو اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے قرآن مجید دیا تھا، انہوں نے قرآن مجید کو امام بنایا، اس قرآن مجید پر عمل کیا اور اس کی سربلندی اور تبلیغ کے لیے ہر قربانی دی، اور قیامت تک کے لیے ایک نیک نامی ان کے حصے میں آئی. غیر مسلم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. سن 37 میں گاندھی جی کہتے ہیں اپنے وزیروں کو، جب وزارتیں ملی ہیں یہاں پر ہندوستان میں پہلی مرتبہ کانگریس کو، کہ میں تمہارے سامنے مثال رکھتا ہوں ابو بکر کی، مثال رکھتا ہوں عمر فاروق کی، جس طرح سے انہوں نے حکومت کی تھی تم نے ویسی حکومت کر دی. یہ عزت ہے جو کہ غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. غیر مسلموں نے بڑی بڑی صحابہ اکرام کی مدح میں، تعریفوں میں کتابیں لکھی. اب اسی مضمون کو کہ ہمارے مسائل کا حل ہے تمسک بالقرآن، قرآن کے ساتھ چمٹ جانا، اسی مضمون کو بیان کیا اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں. فرمایا واتصموا بحبل اللہ، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ، جمیعاً سب کے سب مل کر، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت پڑو، آپس میں جدا جدا نہ ہو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، جبکہ تم باہم جدا جدا تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. قرآن کے آنے سے پہلے عرب کا نقشہ تھا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ذرا ذرا باتوں پر. انصار میں اوس اور خزرج کے درمیان جنگ چل رہی تھی، جنگ بواس طویل عرصے سے، آپس میں ایک دوسرے کا خون ہو رہا تھا. فرمایا یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر تم اللہ کی نعمت سے ہو گئے بھائی بھائی. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو بالکل آگ کے یعنی تباہی کے آخری کنارے پر تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم ان آیتوں سے ہدایت حاصل کرو. رہنمائی حاصل کرو، گائیڈنس حاصل کرو۔ آج بھی ہمارے درمیان اختلافات ہیں، جیسے کہ اسلام سے قبل صحابہ کرام کے درمیان۔ قرآن آیا، قرآن نے ان کو ایک مقصد دیا، ایک مشن دیا، اس مشن کے ساتھ وہ سب کے سب جڑ گئے اور آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات بلا دیے، ایک بہت بڑی قوت بن گئے، اور تھوڑے سے عرصے میں، 30 سال کے عرصے میں دنیا کے بڑے حصے پر چھا گئے۔ پوری دنیا کو ایک نیا تمدن دیا، نئی تہذیب دی، نیا نظام دیا، ایک ایسا نظام کہ جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ میں تھی، ایسی بادشاہت کسی نے نہیں دیکھی تھی کہ خلیفہ وقت سادہ لباس پہنتے ہوں، سادہ سے گھر میں رہتے ہوں، بیت المال کو واقعی ایک امانت سمجھتے ہوں، ورنہ اس سے پہلے تو لوگوں نے بادشاہ دیکھے تھے، ان کے محل دیکھے تھے، بادشاہوں کے کروں پر دیکھے تھے۔ اسی طریقے پر ایسا معاشی نظام کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ غریب نظری نہ آئے، زکات دینے والے پریشان ہیں، کس کو دیکھو، زکات دینے کو تیار ہی نہیں ہے، ایسا معاشرتی نظام کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ کوئی تفریق نہیں ہے گورے کی، کالے کی، عربی کی، اجمی کی، ہر انسان کی عزت ہے، ہر انسان کا احترام ہے۔ غلاموں کو جانشین مقرر کیا جا رہا ہے، وہ ایک بادشاہ کے بعد وہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں خاندان غلاموں کی حکومت رہی ہے، ممالک کی حکومت مصر میں رہی ہے، ایک عجیب نقشہ دنیا کو دیا ہے۔ آج بھی ہمارے اختلافات دور ہو سکتے ہیں، آج بھی ہمیں جوڑنے والی ایک ہی شے ہے اور وہ ہے قرآن مجید، آج بھی متحد ہو سکتے ہیں، سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ احادیث کے حوالے سے دو رائے ہیں، ایک مسلک کے تحت ایک حدیث قابل ترجیح ہے، دوسرے کے نزدیک دوسری حدیث قابل ترجیح ہے۔ اس حوالے سے پھر بھی فروعی معاملات میں کچھ اختلافات ہیں، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت تو مستند ہے اور یہ آیت ضعیف ہے، پورے کا پورا قرآن پاک مستند ہے، کوئی اس کے حوالے سے اختلاف نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنہ آئے گا اور فتنے سے نکالنے والی شے قرآن مجید ہوگی۔ یہاں پہ قرآن مجید کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی، واعتصموا بحبل اللہ، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ۔ عبداللہ سے مراد اللہ کی رسی، یعنی عبداللہ کا مفہوم اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید۔ یہ بات میں نے کہاں سے کہہ دی؟ قرآن مجید کے حوالے سے تفسیر میں سب سے پہلے رہنمائی کہاں سے لی جائے گی؟ اللہ کے رسول کے ارشادات سے۔ اللہ کے رسول نے قرآن مجید کے ایک لفظ کی کیا تشریح کی؟ آپ نے اپنے کئی ارشادات میں فرمایا کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن مجید، ہوا حبل اللہ، ہوا حبل اللہ من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان سے آئی ہے زمین کی طرف۔ ہوا حبل اللہ المتین، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ تو واعتصموا بحبل اللہ، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فزیکلی ایسے پکڑ لینا، مراد یہ کہ کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کے ساتھ چمٹ جائیں، نماز قائم کریں، ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو اس وقت ہمارے مسئلے کا حل ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جائیں۔ کیسے چمٹیں؟ اس حوالے سے میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بات رکھی، آج پھر رکھ رہا ہوں۔ اس کتاب کے حوالے سے کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں ادا کرنے پر ہمارے پورے کی پوری قسمت کا فیصلہ معلق ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر ہم قرآن کے حوالے سے 5 کام کریں گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی قرآن ہمارے حق میں حجت بنے گا، اور اگر ہم نے قرآن کے حوالے سے 5 کام نہیں کیے اور کیوں کر بھی نہیں رہے تو دنیا میں بھی ذلت ہے اور نہ جانے آخرت میں ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ تو میری تو خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کے حوالے سے ان 5 باتوں کو یاد کر لیں۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید کے حوالے سے کہ دل سے ایمان لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، زبان سے اقرار ہے، مانتے ہیں زبان سے قرآن اللہ کی کتاب ہے، دل میں یقین نہیں ہے۔ اگر دل میں یقین ہوتا تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مختلف ہوتا، یہ پھر قرآن سارا سر تنہا نہ رہتا، ہم روز اس قرآن کو کھولتے، ہم اس قرآن کو سمجھتے، ہم اس قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کے لیے اپنے سے پوری کوشش کرتے۔ تو اللہ نے پہلا حکم دیا قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کی آیت ہے، کافروں سے خطاب نہیں ہے، مجھ سے اور آپ سے، سورہ نساء آیت نمبر 136 کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر بھی، اس کے رسول پر بھی، اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی۔ تو بعض اوقات آتی اس آیت کو پڑھ کے پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، مراد اس سے یہ ہے کہ تم ایمان لائے ہو لیکن تمہارا ایمان اقرار باللسان کی حد تک، اس ایمان کو تصدیق بالقلب میں تبدیل کرو۔ زبانی ایمان تو منافقین کو بھی حاصل تھا، ان کے دل میں یقین نہیں تھا۔ سورہ مائدہ آیت 41 الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، کہتے ہیں زبان سے ہم ایمان لائے، ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ تو دل والا ایمان لاؤ۔ اب دل والا ایمان کیسے ملے گا؟ دل والا ایمان ملے گا خود اسی قرآن سے۔ اس قرآن کو جتنا ہم سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے اس کی عظمت ہمارے دل میں اترتی چلی جائے گی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو ایمان میں اضافہ خود اس قرآن سے ہوگا، اور جو شخص قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کے پڑھتا جائے گا اس کو یقین ہوتا جائے گا کہ یہ کیا اللہ کا کلام ہے، کیا اس میں تاثیر ہے، یہ کس طرح سے ہمیں ہلانے والی کتاب ہے۔ جب یہ آیت سورہ انفال کی اتری وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، تو اس وقت منافقین نے مذاق اڑایا۔ سورہ توبہ کے بالکل آخری رکوع میں مضمون آتا ہے کہ منافقین نے شاید کا مذاق اڑایا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، جب تو سورت نازل ہوتی ہے تو منافقین تنزیہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اس سورت نے اضافہ کیا، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اللہ نے جواب دیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جو لوگ خلوص سے ایمان لائے ہیں اس قرآن مجید نے، اس سورت نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ مَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، نفاق ہے، دنیا داری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی میں، ان کی منافقت میں مزید اضافہ ہوا۔ تو سب سے پہلا معاملہ ہے قرآن مجید پر دل والا ایمان۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دو کام کریں انشاءاللہ اس قرآن مجید پر دل والا ایمان حاصل ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ درس قرآن کی محفل میں شریک ہوں، پورے اہتمام کے ساتھ، اور مدرس ہمارے لیے بہت بڑا محسن ہوتا، نہ جانے اس نے کتنے عرصے میں غور و فکر کر کے اور پڑھ پڑھ کر ایک علم حاصل کیا ہوتا، اور ایک ترتیب کے ساتھ وہ اپنا علم ہم تک پہنچا رہا ہوتا۔ تو بہت بڑے ہمارے محسن ہوتے ہیں یہ علماء اکرام اور یہ محسنین کے، جو ہم تک اپنی محنت کا حاصل تھوڑی دیر کے اندر پہنچا دیتے ہیں، نہ جانے ہم خود اگر خود سے پڑھتے تو نہ جانے کتنا ٹائم لیتے ان حقائق تک پہنچتے. تو درس قرآن کی محفل میں شرکت, اور نمبر دو خود سے قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش, کسی مسند تفسیر کے حوالے سے اصلاحات کے ساتھ وہ تفسیر جو ہمیں جوڑے رکھے. اللہ تعالی ہمیں غامدی صاحب کے فتنے سے, انکار سنت کے فتنے سے محفوظ فرمائے. خود بھی گمراہ ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. وہ تفسیریں جو کہ مسند علماء اکرام کی ہیں, تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی صاحب کی, معرفت القرآن ہے مفتی شفیع صاحب کی, اسی طرح سے احسن البیان ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی, جو بھی تفسیریں علماء اکرام کی ہیں اور جو ہمارا اسناد کے ساتھ تعلق جوڑتی ہیں, سید قطب سعید شہید کی تفسیر ہے, تحریکی تفسیر ہے, اور بھی کئی. نمبر ایک, دل والا ایمان پیدا کریں اس قرآن مجید پر. انشاءاللہ جب دل میں ایک ایمان پیدا ہو گیا تو باقی چار کام خود بخود ہو جائے. بنیادی چیز ہے کہ دل پہ یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کا ایک ایک لفظ اللہ کے رسول کی مبارک زبان سے جاری ہو کر ہم تک پہنچا. یہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی امانت ہے, انہوں نے یہ ہم تک پہنچائی. ایک ایک لفظ ہم تک پہنچا ہے کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے رسول کی زبان مبارک کے ذریعے سے. ان کی ایک نشانی ہے ہمارے پاس, اور وہ ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ اس قرآن کے فہم سے, دروس قرآن کی محفلوں میں شرکت سے, اور شرکت واجبی سی نہ ہو, انسان پورے اہتمام کے ساتھ آگے آ کر بیٹھے, پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ مدرس کیا کہہ رہا ہے. مزید بہتر ہو کہ اپنے سامنے بھی وہ متن رکھے تاکہ توجہ رہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے دلوں میں یقین پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ محفلیں بہت پسند ہیں کہ جن محفلوں میں قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہو. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے اللہ کے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں, یہ تدارکونہ قرآن مجید کا درس باہم ایک ساتھ کرتے ہیں, یعنی قرآن مجید کو سیکھتے سکھاتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے, نزلت علیہم السکینہ وحفظہم الملائکہ, اور فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقربین کی محفل میں کرتا ہے کہ دیکھو اس وقت میرے یہ بندے دنیا میں بہت سارے کام اس وقت کر سکتے تھے, انہوں نے اس وقت اپنا وقت فارغ کیا ہے میری کتاب کے لیے, میری کتاب پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں. تو کہاں ہم اور کہاں اللہ؟ ہمارا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا اگر ہم اللہ کی کتاب پڑھیں. میں نے آپ کو پہلے بھی منظور نعمانی صاحب کا واقعہ سنایا تھا, سفر کر رہے تھے ٹرین میں, کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کی سیٹ پر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان کی کتاب پڑھ رہا, تو بڑی خوشی ہوئی. اس کو نہیں پتا کہ میں جس مصنف کی کتاب پڑھ رہا ہوں مصنف میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے میں اس بندے کو جانتا نہیں تھا لیکن مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی. کیوں؟ کہ وہ میری کتاب پڑھ رہا. دفتن خیال آیا کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے تو اللہ کو بھی کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ یہ بندہ اس وقت میری کتاب پڑھ رہا ہے. کچھ اور بھی پڑھ سکتا تھا, کچھ اور زندہ بھی کر سکتا تھا, یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے. سورہ یونس آیت 61 کا مضمون ہے کہ وما تکونوا فی شان وما تتلو منہ من قرآن بلا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا استفیضون. اے نبی, آپ کسی حال میں نہیں ہوتے, آپ قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہوتے, اور اے مسلمانوں تم کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہوتے, مگر یہ ہے کہ ہم اس وقت تمہیں دیکھ رہے ہوتے. اب یہاں پر ویسے تو ہر کام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن ایک پیارے کام کا اللہ نے نام لے کے تذکرہ کیا ہے, اور وہ پیارا کام کیا ہے؟ تلاوت قرآن. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن بلا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا استفیضون. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس قرآن مجید کے حوالے سے ہم اپنا جائزہ لیں. کہ اس قرآن مجید کے حوالے سے میرے دل میں یقین ہے کہ نہیں، اس قرآن مجید کو پڑھنے کی طرف طبیعت آمادہ ہے کہ نہیں، اس قرآن مجید کے علم کے حوالے سے مزید آگے بڑھنے کا ذوق و شوق ہے کہ نہیں، اگر ہے تو پھر دل میں ایمان ہے، ورنہ ایک عقیدہ ہے اس عقیدے کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ حج میں واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ کے ساتھ کیسے چمٹے؟ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹو۔ جتنا تمہارا اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے گا گویا تمہاری اللہ کے ساتھ قربت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کی کتاب کی وہی تاثیر ہے جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات کی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو نازل ہم کر دیں کسی پہاڑ پر، وہ قرآن جو لوح محفوظ میں، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر اپنی تجلی ڈالی تھی پہاڑ پر تو کیا ہوا تھا پہاڑ پر؟ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو یہ قرآن مجید کا خاص اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو اس رسی کو پکڑو، اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو گے، اللہ کی قربت ملے گی۔ تو ہر بھائی اپنا جائزہ لے کہ قرآن کے ساتھ میرے تعلق میں، میرے شغف میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگر قرآن سے محبت بڑھ رہی ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے کا ذوق و شوق بڑھ رہا ہے، اس کو سمجھنے کے حوالے سے مزید جذبہ پیدا ہو رہا ہے، میری تلاوت میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے حفظ میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے فہم قرآن میں اضافہ ہو رہا ہے، قرآن کی تبلیغ، قرآن کی خدمت کے حوالے سے اضافہ ہو رہا ہے، تو گویا انسان کو اللہ کی قربت مل رہی ہے، ورنہ انسان محروم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن مجید کے حوالے سے کہ دل میں یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ بقرہ کی دو آیتیں آخری آیتیں، ایک اعتبار سے پورے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیتیں، سب سے عظیم آیتیں۔ کیوں؟ وہ زمین پر نہیں اتری، معراج کی شب اللہ کو اللہ کے رسول کو دی ہے اللہ نے تحفے کے طور پر۔ ان آیتوں کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس قرآن مجید پر ایمان لائے رسول اور دیگر اہل ایمان۔ تو پہلی چیز کتنی اہمیت کی عامل ہے کہ کتنی عظیم آیت کا ذکر اس سے ہو رہا ہے کہ ایمان لائے اس قرآن پر رسول، ایمان لائے اس قرآن حکیم پر مومنون صحابہ کرام، اللہ کے رسول کا قرآن پر ایمان تھا، کتنی محبت تھی قرآن سے، نازل ہوتا تھا جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش فرماتے تھے، اللہ نے روک دیا، لا تعجل بالقرآن، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی اس قرآن کو آپ کے سینے میں ہم جمع کر دیں گے، آپ جلدی نہ کریں۔ راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے قرآن مجید کے ساتھ کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، محبت قرآن سے۔ صحابہ کرام کی محبت یہ تھی کہ اتنا پڑھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے روک دیا کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی اس نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، روز ایک منزل پڑھا کرو، 7 دن میں ختم کیا کرو، اتنی محبت قرآن مجید سے۔ تو یہی ایمان کی علامت ہے، اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے اپنے دلوں میں قرآن مجید کے حوالے سے ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی 4 ذمہ داریاں میں صرف دہرا دیتا ہوں، ان پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ جمعوں میں ہوگی۔ دوسری ذمہ داری ہے قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت، روز تلاوت۔ نمبر 3، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کا فہم۔ نمبر 4، قرآن مجید کے اوپر عمل۔ اور نمبر 5، قرآن مجید کی تبلیغ، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 کام کریں گے دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اس کتاب کی قدر نہ کی، اس کتاب کے حوالے سے اپنے فرائض ادا نہ کیے، تو دنیا میں جو حال ہے وہ ہے ہی، اللہ تعالیٰ آخرت ہماری سنوار دے، آخرت میں بھی شدید خطرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا۔ کیوں؟ القرآن حجت لکا او علیک، قیامت کے دن ارشاد نبی قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا؟ یہ کتاب زندہ ہے، عام کتاب نہیں ہے، ہاں کتاب زندہ قرآن حقیق۔ یہ کتاب نوٹ کر رہی ہے کہ میرا اس کتاب کے ساتھ کیا رویہ، رویہ اگر اچھا ہوگا یہ کتاب گواہی دے گی میرے حق میں، اور اگر میرا رویہ غفلت کا ہوگا یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے قرآن اللہ سے جھگڑے گا، کسی کے حق میں کسی کے خلاف، جس کے حق میں جھگڑے گا وہ سرخرو ہو جائے گا، جس کے خلاف جھگڑے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ میری بھی خیر اسی میں، آپ کی خیر بھی اسی میں ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔